لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد الذي كان عليا في درجاته وفاطما في تطهيراته وحسنا في صفاته وحسينا في تجلياته وزين العابدين في عباداته وباقرا في علم الأولين والآخرين بمعلوماته وصادقا في أقوال وكاظما على جميع الأحوال ومتمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا مع الغزاة ومهديا إلى طرف الحق. صلوات على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد، فقد قال امام زماننا ارواحنا له الفداء، بسم الله الرحمن الرحيم: وفي ابنتي رسول الله لي اسوة حسنا. صلوات پڑھ دی محمد علی محمد قبل آ جائیں، ایک صلوات پڑھ دی محمد علی محمد محمد. معزز سامعین اکرام، جس نورانی فقرے کو میں نے آپ کے سامنے اپنی گفتگو کے عنوان سے قرار دیا ہے، ہمارے اور آپ کے صاحب مالک حضرت حجت کا فرمان ہے کہ میرے لیے پیغمبر کی بیٹی اسوہ حسنہ ہے. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم ان ایام میں اس ہستی اور اس شخصیت کا تذکرہ کر رہے ہیں جس کا تذکرہ کائنات کہ تمام انسان، جنات و انس مل کر اگر کرنے لگ جائیں اور تمام پتے اوراق بن جائیں، تمام دریا کی کہ وہ پانی روشنائی بن جائیں اور اشجار قلم بن جائیں، نہ کر سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں. بہرحال تبرکن، تیمنن، تعبدن آپ کی خدمت میں اپنے ٹوٹے پھوٹے معروضات لے کر حاضر ہوا ہوں. عنوان کلام ایک زمدار کہ جس کی اطاعت ہم سب پر ضروری ہے، اس کا یہ فقرہ دونوں کی اہمیت اور عظمت کو بڑھاتا ہے۔ تھوڑی دیر آپ ساتھ دیں تو انشاءاللہ آگے کی گفتگو آسان ہو جائے گی۔ انسان اس دنیا میں آیا، آنے کے بعد سب کی وہی کیفیت ہے، سوائے ان ہستیوں کے کہ جس کو اسوا کہا گیا۔ سب کی، یہاں پیدا ہونے والا، دوسرے ملک میں پیدا ہونے والا، غریب کے گھر، امیر کے گھر، دنیا کا ہر انسان جب پیدا ہوا کیفیت ایک۔ اب جب کیفیت ایک ہے اور یہ فقرہ کہ میرے لیے پیغمبر کی بیٹی اسوہ ہیں، آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں، الگو ہیں، یہ بتا رہا ہے کہ ہر آدمی کو اس یعنی ایک آئیڈیل کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، گفتگو آپ الحمدللہ آج مسلسل سن رہے ہیں، ایام فاطمیہ جب سے شروع ہوا ہے، یہ ایام اللہ ہیں، یہ ایام اللہ، پتہ نہیں جانتے ہیں نہیں، بریکٹ میں یہ بھی واضح ہو جائے کہ ایام اللہ یعنی وہ دن کہ جس دن خدا کی قدرت ظہور پیدا کر لے، اسے ایام اللہ کہتے ہیں۔ یعنی خدا کی قدرت یا خدا کے طاقت ظہور پیدا کر جائے، وہ ایام اللہ ہے۔ اور قرآن میں بھی ایسا نہیں ہے، میری یا کسی عالم یا کسی مجتہد کی گفتگو ہے، قرآن نے بھی کہا ہے، جناب موسیٰ کو کہا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا بِآيَاتِنَا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آیات، نشانیوں، برہان، دلائل کے ذریعے بھیجا، اور کیا کہا؟ کیوں؟ لِأَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ، تاکہ وہ اپنی قوم کو نکالیں کہاں سے؟ من الظلمات الى النور، ظلمتوں سے، تاریکیوں سے، جہالتوں سے نور کی طرف، روشنائی کی طرف، ہدایت کی طرف۔ اور کیا کریں؟ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور اللہ کے دن کو انہیں یاد دلائیں۔ ایک کام یہ کہ انہیں ظلمتوں سے، آیت الکرسی بھی ہم یہی پڑھتے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ کا جو ولی ہوتا ہے یا اللہ جو مومنین کا ولی ہے، وہ مومنین کو ظلمت سے، تاریکی سے، عدم سے نور کی طرف، ہدایت کی طرف، روشنائی کی طرف لے آتا ہے۔ تو یہی کام جناب موسیٰ کے بھی سپرد، کیونکہ ولی خدا ہے، اللہ کی طرف سے نمائندے ہیں، ایک کام یہ کہ اپنی قوم کو ظلمت سے ہدایت کی طرف، تاریکی سے روشنائی کی طرف، عدم سے وجود کی طرف لے آئیں۔ اور کیا کریں؟ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کا انہیں، ان کے سامنے یاد دلائیں۔ وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کا دن، اب وہی اللہ کا دن کہا، میں نے پہلے ہی کہا، یہی سے بات نکل آئی، اللہ کا دن وہ ہوتا ہے کہ جس دن خدا کی قدرت اپنے یعنی عروج پر یا اپنا مظہر، اپنے ظہور کو پیدا کر لے، وہ اللہ کا دن ہے۔ اب یہ جو روایات بھری پڑی ہیں، ہم لوگ خصوصاً شیعان حیدر کرار کے لیے چار چیزیں ہیں، چار دن ایسے آتے ہیں کہ جو ایام اللہ اور جو شیعت کی بیس ہے، جو شیعت کی بنیاد ہے، جو شیعت کی ساختمان یعنی جس کو کہا جائے کہ بلڈنگ ہے، اس سے ہٹ کے نہیں کچھ ہو سکتا، اور انہی چاروں سے اپوزیشن کو پرابلم ہے۔ اس میں کیا ہے؟ پہلا غدیر، دوسرا عاشورہ، تیسرا 15 شعبان، چوتھا ایام فاطمیہ۔ یہ 20 دن جو اب منایا جا رہا ہے، جو پہلے نہیں تھا، اب علماء اور مراجع کرام نے اس کے اوپر کام کیا، اور آج پوری دنیا میں دھیرے دھیرے یہ عام ہو رہا ہے۔ بنی امیہ اور بنی عباسی اور ظلم، تمام حاکم ظالم جب چلے گئے، اور اب یہ موقع فراہم ہوا اور یہ ہو رہا ہے۔ یہ سب بھائی इन्हीं चारों से अब खल रहा है कि यार ये अब 20 दिन आप लोग करने लगे। हाँ भाई, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है 20 दिन। अच्छा, उलमा की सीरत भी यही रही है, जिसने दोनों रवायतों के हिसाब से जिसने पहले को माना है उसने दूसरे का इनकार नहीं किया है, उसका भी एहतराम माना इसको है, और जिसने दूसरी को माना है इसका एहतराम किया है, और अब मिला के ये 20 दिन हो गए। एक चीज और अपने यहाँ इसी तरह से अब कई दिनों पर मुश्तमिल हो गई है, वो क्या है? ज़ियारत अरबईन। अरबईन किस दिन है? 40वां जिस दिन इमाम हुसैन का है, 20 सफर वही अरबईन है। लेकिन अब उलमा क्या कहते हैं कि उससे पहले भी जो जाए उसके बाद भी जो जाए वो ज़ाहिर अरबईन इमाम हुसैन शुरू किया जाएगा। पहले क्या था? तो अब कहां से बदल गया? कहा कि तकाज़ाए ज़मान चीजों को बदल देते हैं, और अब तक ये रस्म थी, अब ये तहरीक हो गई है। अय्याम फातिमिया जो सिर्फ 2 दिनों पर मुश्तमिल थी, 1, 3 और 1, 13 या 20 दिनों में ये एक तहरीक बन गई है। इसको 2 दिनों में ना समझिए, इसको एक तहरीक है, ये नारा है, एक ये दुश्मनों को, या बल्कि यूं कहा जाए एक मजलूम की याद और मजलूम की मजलूमी को पूरी दुनिया में आम करने की एक तहरीक है, एक इनकलाब है। लिहाजा अच्छा, ये भी उसी की कड़ी है जो मैंने कहा ना, 4 गदीर। अगर सही पैगाम सबने एक्सेप्ट कर लिया होता तो आशूरा ना होता, और आशूरा के बाद 15 शाबान जो है, ये भाई सारे अइमा की विलादत से कोई प्रॉब्लम नहीं, इसी में है इख्तलाफ, इसी में है कि नहीं हुई, नहीं किसी ने कहा हुई। असल मैटर ये है कि अगर ये मान लिया जाए तो फिर वो गदीर को और कुव्वत अदा करने के लिए ये आएगा वारिस गदीर, लिहाजा वहां से उसका भी प्रॉब्लम उसमें है, और अब जाके ये अय्याम फातिमिया, ये सिलसिला वहीं से है। अगर गदीर का पैगाम सही से एक्सेप्ट कर लिया गया होता तो आशूरा न होता और 15 शाबान भी न खटकती और फिर अय्याम फातिमिया भी गले की हड्डी न बन जाती। अजीजान गिरामी, लिहाजा इस अय्याम को अय्यामों ऐसे दिनों में खुदा की कुदरत अपना मजहर हासिल करेगी, खुदा की कुदरत जहूर हासिल करेगी, जो पूरी दुनिया में वही पैगाम आएगा कि जिस पैगाम के लिए रसूल को ये हुक्म हुआ, अगर इसे न पहुंचाया तो कुछ न पहुंचाया। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, मोहम्मद व आले। तो ये अय्यामिल्लाह है, खुदा का दिन है, ये इसकी कद्र करनी चाहिए, इसको गनीमत शुमार करनी चाहिए। और वज़कुरू निअमतल्लाह अलैकुम, ऐ मूसा अल्लाह की नेमत को भी बताओ, जिक्र करो, तज़किरा करो, याद करो। कौन सी नेमत? इज अंजाकुम मिन आल फिरौन, जब हमने तुम्हें फिरौन के शर से, फिरौन फिरौन से नजात दिया। अब वो पूरा किस्सा है, खुदा तो अपने बंदों को बहुतों के शर से नजात दिया है, वो अय्यामिल्लाह है, ये नेमत है। ए खुदावंद आलम, ए बारगाह यजदी में हम खड़े होकर कहें, खुदा ये नेमत है, जालिम हाकिम हुक्मरान के शर से बच जाना, उसकी जुल्म और ज्यादती से बच जाना, नजात देना, खुदा कह रहा है नेमत है, ये नेमत तेरी कहीं जाकर, भाई फिरौन के शर से नजात मिली नेमत, नमरूद के शर से नजात मिली नेमत, हाँ दुनिया के जितने भी हुक्मरान गुजरे हैं, मैं एक एक नाम लूं 5 मिनट इसी में चला जाएगा। लिहाजा यही बात कि जालिमीन के शर से नजात देने को खुदा कह रहा है नेमत है। ए खुदावंद आलम, ये तेरी जो नेमतें हैं, मुख्तलिफ जगहों पर आया है कि नेमतों का तज़किरा करो, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा, ये नेमतें तेरी कभी मुकम्मल भी हुई है? कहा, हाँ, एक दिन ऐसा है
कि जिस दिन खुदा की नेमतें मुकम्मल हुई है खुदा के दीन भी उसी दिन कामिल हुआ है। अगर याद ना आए सूरह मायदा उठाकर तीसरी आयत पढ़िए, अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम वअतममतु अलैकुम नेमती। तो खुदा की नेमतों को याद करने के लिए मूसा नबी अल्लाह से कहा जा रहा है, तो जब उस छोटी छोटी नेमतों को याद करने का हुक्म है तो जो सबसे बड़ी जिस दिन नेमत तमाम हुई है उस दिन को याद करना तो अजीम जिक्र है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर,
मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो यानी तो ये जिक्र करना, अय्यामुल्लाह की याद मनाना, ये हुक्म कुरानी के मुताबिक है। फुकहा मराज इकराम और अंबिया और औलिया खुसूसन अहले बैत इकराम अलैहिस्सलाम खुश होते हैं, उनकी सीरत है, उनकी सुन्नत है। ये खुदा का लाख लाख शुक्र है कि हम इसको दर्द कर रहे हैं। मैं जिस बात को अपने उन्वान कलाम में जिस हदीस और जिस फिक्रे को बयान किया है, हमारे ज़माने का इमाम कहता है तौकी में बहुत सारी बातें लिखी हैं, शियों को गुमराही से नजात, शियों की आकबत बखैर, शियों को हाकिम जालिमों से नजात, ये सब के बाद कहते हैं वफ़ी इब्नते रसूलुल्लाह ली उस्वतुन हसना, और मेरे लिए तो पैगंबर की बेटी उस्वे हसना है। बात यहाँ से निकली थी कि हर आदमी जब दुनिया में आया है तो उस्वा की उसे ज़रूरत है। वो सारे फ़ज़ाइल आप सुन चुके हैं, मैं उन सारी मजलिसों और सारी गुफ्तगू के बाद ये बात कह रहा हूँ कि उस्वा की ज़रूरत है, उस्वा की ज़रूरत है। इमाम वक्त कह रहा है कि मेरे लिए कौन है, वो उस्वा है। कुरान से हट जाइए, हदीस से हट जाइए, एक कॉमन सेंस और फितरी ज़ाती तौर पर, फितरी तौर पर एक बच्चा बोलना जब नहीं जानता तो वो कैसा बोलना सीखता है जो उसके सामने घर में बोला जाता है। आपका बच्चा मेरी तरह नहीं बोलता, मेरा बच्चा आपकी तरह क्यों, ये भी कोरा है, इसके सफ़े जहन पे कुछ छपा नहीं है, इसने जैसा आइडियल देखा, जैसा नमूना देखा, जैसा, और ये कॉमन है सबके लिए है। मैंने कहा छोटा बड़ा कहीं भी, गरीब अमीर, शहरी देहाती, जो भी दुनिया में खल्क हुआ, पैदा हुआ, आया है, उसको एक उस्वा और आइडियल की जरूरत। यही वजह है आज जमाने में लोग उसकी ये स्टाइल पसंद है, उसका ये हेयर स्टाइल पसंद है, ये वही आइडियल, ये भाग गया तो उसको अपनाने की कोशिश, बगैर, मैं ये बात कह रहा हूं, बगैर किसी आइडियल को अपनाए हुए हम अपनी जिंदगी की अगली जिंदगियां, अगले अय्याम तरक्की नहीं कर सकते। ये फैक्ट है, कोई भी इंसान अपनी जिंदगी के मराहिल को तय ही नहीं कर सकता जब तक उसके सामने कोई आइडियल ना हो, जब तक उसके सामने कोई नमूने अमल ना हो, जब तक उसके सामने कोई एक कैरेक्टर ऐसा ना हो कि जिसको देखकर वो चले। छोटा बच्चा है, माँ बाप के कैरेक्टर को, चचा चची के कैरेक्टर को, भाई के कैरेक्टर को, बहन के कैरेक्टर को देखकर उसे, एक भाई अपने भाई की तरह बोलता है, उसका लब लहजा वही है, उसका अंदाज वही है, आदतें वही है। क्यों? इसलिए कि उसको देखा है। ये कहने का मतलब हमारी अपनी जिंदगियां आगे बढ़ाने के लिए एक आइडियल की जरूरत होती है, और ये कोई इससे इनकार नहीं कर सकता है। तो जब हमको अपनी जिंदगी गुजारने के लिए, अपनी जिंदगी के मराहिल को तय करने के लिए एक आइडियल की जरूरत है, कोई माने या ना माने, मगर है, कहीं ना कहीं वो जाकर किसी न किसी को अपना आइडियल समझता है, किसी भी हर किसी मैदान में। ए अजीजाने ग्रामी, ये कौन होते हैं जिनको हमने आइडियल बनाया? तकरीर इनके जैसी करना है, नौहा इनके जैसा पढ़ना है, मजलिस इनके जैसी पढ़ना है, नमाजें इनकी जैसी, करात इनके जैसी, हाँ, सारी जिंदगी, जरूरियात जिंदगी, उमूर जिंदगी में यही हम करते हैं।
فلاں نے مجلس پڑھنا سیکھا 4 سال کی محنت میں، فلاں نے نوحہ پڑھنا سیکھا 5 سال کی محنت میں، ہاں فلاں نے یہ کرنا، کھلاڑی اچھا بن گیا اتنے دن کی محنتوں میں، اس کی بولنے کا انداز یہ ہوا اتنی دن کی محنت، یہ سب کسب کیا ہے انہوں نے، یعنی انہوں نے یہاں جا کے سیکھ لیا، وہاں جا کے سیکھ لیا، محنت کیا، یہ ذاتی نہیں ہے، یہ کمال ذاتی نہیں ہے، یہ کسب کیا ہوا ہے، کسب کیے ہوئے کمال کو دیکھ کر ہم متاثر ہوئے اور اس کے جیسا بننے کی کوشش کرنے لگ جاتے ہیں۔ اے عزیزان گرامی، سوچنے کا مقام ہے کہ نہیں ہے؟ اے بھیا، 4 دن میں جس نے یہ سیکھا، 4 برس میں جس نے سیکھا، اس کو تو اپنے لیے آئیڈیل بنا رہے ہیں، لیکن جو زمانے کا مالک کہہ رہا ہے ہمارے لیے تو پیغمبر کی بیٹی اسوا ہے، ہمارے لیے تو پیغمبر کی بیٹی آئیڈیل ہے، تو اس کو اپنی زندگی میں آئیڈیل بنانا بدرجہ اولا ہمیں چاہیے، اس لیے کہ اس کے سارے کمالات کسبی نہیں ہیں، پیدائش سے پہلے سے سارے کمال موجود ہیں۔ آپ یہ انسان ہے نا، دنیا کی ساری مخلوقات جب دنیا میں آئے تو ان کی وہ صفت ان کے ساتھ آئی، شیر آیا، کوئی آپ اتنے بڑے مجمع سے کوئی ایک کہہ دے کہ میں نے فلا جگہ شیر کو دیکھا، اس میں شجاعت اور درندگی نہیں تھی، پتھر ہے، پتھر کو خدا نے خلق کیا، کوئی ایک آدمی کہہ دے کہ میں نے پتھر دیکھا تھا لیکن وہ نرم تھا، دنیا کی ساری مخلوقات جب خلق ہوئی ہیں تو ان کی جو صفت ہے وہ ان کے ساتھ ہے، حیوان میں حیوانیت، پتھر میں سختی پتھریلا پن، یا شیر میں درندگی بہادری شجاعت، کوئی بھی مخلوق خدا کی ایسی نہیں ہے کہ جس میں اس کی صفت نہ ہو، سوائے انسان کے، انسان ایسا ہے کہ جس کے اندر، ممکن ہے کہ انسان ہو اس کے اندر انسانیت نہ ہو، اور آپ اس مجھ سے بہتر جانتے ہیں، در زہرا پر آگ و لکڑی لے کر آئے اور جلا دیا، یہ انسان تھے؟ کربلا میں نواس رسول جو کبھی کاندھے میں بیٹھتا، کبھی پشت پر آیا، کبھی زلفوں کو مہار بنا رہا ہے، جس کو دکھایا گیا ہے کہ یہ حسین ہے، جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی، پیغمبر چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں، اس کو قتل کر دیا گیا، وہ انسان ہے؟ جی، انسانیت کو کسب کرنا پڑتا ہے، انسانیت کو سیکھنا پڑتا ہے۔ بہت سے دنیا میں ایسے لوگ ہیں کہ جو ہی آپ پیپر وغیرہ میں، نیوز وغیرہ میں بھی دیکھتے ہیں، بہت سے گھناؤنے کام ایسے کر دیتے ہیں انسان، یہ آدمی کہتے ہیں انسانیت کو داغدار کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت اس میں ہے نہیں، جو ایسے کام کرتے ہیں، جو ایسا کیریکٹر دکھاتے ہیں، ان میں انسانیت نہیں ہے، تو اس شکل و شباہت کے، لیکن انسانیت نہیں ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، چیخ چیخ کر، حدیثیں بھری پڑی ہیں، تاریخ دا دانشور کہتے ہیں کہ خدا کی ساری مخلوق میں اس کی صفتیں ہوتی ہیں خلقت کے ساتھ، لیکن انسان ایک ایسا مخلوق ہے کہ جس کے اندر انسانیت کسب کی جاتی ہے۔ پتہ نہیں بات پہنچی نہیں پہنچی، اگر یہاں تک آ گئے ہیں تو بھائی یہ تھا، اب سیکھتے سیکھتے ادب آ گیا، شعور آ گیا، اور یہ درجات رکھتا ہے، بہت میں بہت زیادہ انسانیت پائی جاتی ہے، آپ بھی تعریف کرتے، بہت اچھا ہے، دیکھا جیسے ہی مولانا کو بیگ لیے جا رہے تھے، فوراً ہاتھ سے لے لیا، بڑا اچھا، انسانیت پائی جا رہی ہے، چچا کے سامنے کبھی بیٹھتا نہیں ہے، ادب سے کھڑا ہو جاتا ہے، یہ بہت سارے، اس کہاں اس کو مارکس ملتے ہیں انسانیت کے لیے، اور یہ درجات ہوتے ہیں، کسی میں کم ہے کسی میں زیادہ ہے، یہ کسب کیے جاتے ہیں۔ اس در سے انسانیت کے ضروری ہے، کیوں خدا نے کیوں خلق کیا؟ تاکہ ہم بلندی پہنچ جائیں، کمال پر پہنچ جائیں، ٹھیک ہے، یہی نا ہدف ہے، ورنہ تو کیا ضرورت تھی مجھے بنانے کی، آپ کو بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ تاکہ خدا کی بندگی ہو، خدا کی عبادت ہو، اور ہم ایک منزل کمال پر پہنچ جائیں۔ جانا ہو دنیا میں بہت سارے، ہم لوگ بھی بہت سارے کام کرتے ہیں، یہ چیز بنی کس لیے ہے؟ کام اس کے برخلاف، ہم آئے کس لیے ہیں؟ کام دوسرا کر رہے ہیں، ایسے ہی خلقت ہماری کیوں ہوئی ہے؟ ہم کو بلندیوں پر جاننا ہے، کام ہم پست والا کر رہے ہیں، کام ہم پست والا، ہماری خلقت ہوئی ہے تاکہ ہم کمال بلندی پر پہنچ جائیں۔ بلندی پر. اب آ گئی وہی بات, ہر انسان کو ضرورت ہے آئیڈیل کی. ہمارا ہدف کیا ہے, ہماری خلقت کیوں ہے, ہم کو بلندی کمال پر جانا ہے. پیدا ہوئے کمال پر جانے کے لیے, پیدا ہوئے بلندیوں پہ جانے کے لیے. ضرورت سب کو آئیڈیل کی ہے, کیونکہ زمانے کا امام بھی کہہ رہا ہے میرے لیے آئیڈیل اور اسوا پیغمبر کی بیٹی ہیں. اسوے کی ضرورت سب کو ہے, آئیڈیل کی ضرورت سب کو ہے. ہم کمال کے پر جانے کے لیے خلق ہوئے ہیں. کمال تک لے کون جائے گا, دنیا کا کریکٹر نہیں, جو کمال صاحب کمال لے جائے گا کمال پر. اب اتنے بڑے میں مجمع سے پوچھتا ہوں اے عزیزو, ہم دنیا, اور یہ ستم ظریفی ہے, ایک طرف ایسا کریکٹر ہے کہ جس کی خلقت پر فرشتے بھی ناز کرے, جس کی خلقت پر خدا بنا کر ناز کر رہا ہے. پتا ہے جناب زہرا کو کیسے خلق کیا گیا؟ آپ نے سنا ہوگا کہ بلایا گیا کہاں, عرش پر, شجرہ توبہ. شجرہ توبہ اس کی بھی ایک تفصیل ہے, وہاں نہیں جانا ہے. وہ شجرہ توبہ کس نے لگایا تھا, وہ پیڑ کس نے لگایا تھا؟ قرآن, قرآن تاریخ اور احادیث کہتی ہیں پیغمبر نے فرمایا ہے غرسہ اللہ بیدہ, اللہ نے اپنے ہاتھ سے شجرہ توبہ کو لگایا تھا, اس شجر کو, اس درخت کو. کیوں لگایا تھا؟ اب یہی ہے نا, خدا حاکم ہے, حکمت سے کوئی فعل اس کا خالی نہیں ہے, ہر فعل میں اس کی حکمت ہے, ہر عمل میں اس کی حکمت ہے. اس نے درخت لگایا, حکم ہوا کہ آپ آئیے. آئیے کیا کرنے کے لیے؟ اس کے پھل کو کھانے کے لیے. یعنی اللہ کے ہاتھوں جو درخت لگا, اس درخت کے پھل کو کون کھایا ہے؟ پیغمبر. کیا پیغمبر, اور یہ اہتمام تھا, یہ ایک روایت یہ ہے, اور دوسری یہ ہے کہ پیغمبر کے لیے آیا تھا. 40 دن پیغمبر کو حکم ہوا کہ آپ گھر نہ جائیے جناب خدیجہ کے پاس. ابو ذر سلمان سارے صاحب ساتھ تھے, وہیں جبریل آ گئے اور آ کے کہا کہ وہاں مت جانا, وہاں کہلوا دو, پیغام دے دو. اچھا ہوا جناب خدیجہ کے پاس پیغام پہنچا, دوسری بیوی ہوتی دیکھنے چلی آتی ہے کیا چکر ہے, لیکن جناب خدیجہ ٹھیک ہے, سلمنا کی منزل میں ہے. 40 دن تک وہیں سے کھانے آئے, وہیں سے پانی آئے. یعنی اہتمام بتا رہا ہوں, اتنا اہتمام, یہ ابھی خلقت نہیں ہوئی ہے, خلقت سے پہلے کی بات ہے. اور دوسری روایت کے حساب سے جو وہاں گئے, وہ درخت خدا نے لگایا. اچھا اب یہی ایک فقہی مسئلہ بھی سن لیجئے, ہم لوگوں کو عبادتیں 10 درجے ہیں, ایک درجہ دعا اور قرآن اور نماز وغیرہ میں, ایک 9 رزق حلال میں ہے. کیوں یہ ہے؟ تاکہ جو ہمارے بچے میں اثرات جائیں, وہ حلال لقمے ہونے کی وجہ سے بہتر اثر ہو. رزق حلال 9 درجے, ایک درجہ صرف عبادتوں کا ہے, نماز روزہ. اور ہم لوگ, پتہ نہیں, ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے قیاس کر سکتا ہے, بھائی میں کسی کو کہنے کا حقدار نہیں ہوں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, تھوڑا سا بڑھاتے ہیں ادھر سے. روایت یہ کہہ رہی ہے کہ 1 درجہ ادھر ہے اے, اور 9 درجے ادھر ہے. خیر کیوں ایسا ہے؟ اہتمام, خدا نے اتنا اہتمام کیا, اپنے ہاتھوں سے درخت لگایا, اپنے ہاتھوں سے, اور اس کے بعد حکم ہوا, پیغمبر گئے مقدس وادی میں, مقدس درخت کے مقدس پھل کو ہاں کھایا ہے. اور کھانے کے بعد وہ جناب خدیجہ کے رحم تک وہ نور منتقل ہوئے. یہ کون ہے؟ یہ ایسے, اب کہنے کا مطلب, یہاں تک ان باتوں کا تذکرہ کرنے کا مطلب یہ تھا, جس شخصیت کے لیے اتنا اہتمام خدا اور رسول مل کر کریں. کیا پیغمبر کی ذات معاذ اللہ کہیں سے کوئی شائبہ تھا؟ لیکن نہیں, بلایا گیا, اہتمام کیا گیا, اس درخت سے کھلایا گیا, وہ منتقل ہوا جناب خدیجہ کے رحم تک, اور پھر اس کا وجود آیا کہ جس کے وجود کو امام وقت کہہ رہا ہے حجت خدا. کسی کو کہے کہ ہم حجت, 11 امام نے کیا کہا, ہم لوگ پوری دنیا کے اوپر حجت ہیں, ہماری جدہ, ہماری دادی ہمارے لیے حجت ہیں. حجت خدا جس کو حجت کہے وہ فاطمہ زہرا ہے, امام وقت جس کو اپنا آئیڈیل بنائے وہ فاطمہ زہرا ہے. دنیا کے سارے کمالات اسی دنیا میں رہتے ہیں, کسب کیے جاتے, وقت ہی آئے پھر ختم ہو گیا. پہلے اچھی مجلس پڑھتے تھے اب تو گوڑ دیے ہیں، پہلے اچھا نوحہ پڑھتے تھے اب تو ختم ہو گیا ہے، پہلے اچھے تھے اور اب خراب ہو گئے، یہ کیا ہو گیا؟ یہ کسب کی گئی تھی، سیکھی گئی تھی، لیکن اب کچھ خامیوں کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ اے عزیزو، جب یہ آئیڈیل دنیا والے جو کچھ دنوں میں سیکھا اور حاصل کیا پھر ختم ہو گیا، تو اس کی پیروی یا تاسی کرنا عقل مندی ہے یا اس کی جس کے لیے قدرت نے پیدائش سے پہلے ہی اہتمام کیا اور جس کی ولادت پر پورے دنیا سے زیادہ، زمین سے زیادہ آسمان والوں نے خوشیاں منائی ہیں، تو ایسی ذات ہمارے امام کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ امام جب اسوہ حسنہ اپنے لیے قرار دے رہا ہے تو ہمیں، اب یہاں سے ایک جملہ معترضہ ہے، لوگ اشتباہ نہیں سمجھ پانا، مختلف مراجع کرام آیت اللہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں جناب زہرا کے لیے کچھ کہوں ہمت نہیں، لیکن ایک بات ان کی فضیلت کے لیے کافی، کیا؟ پیغمبر کی حیات کے بعد ان کے ہاں فرشتہ آتا تھا، ملک آتا تھا مراودہ کے لیے، مطلب تسلی کے لیے، بات چیت کر کے تھوڑا تسلی کے لیے۔ یہ فضیلت ساری فضیلتوں پر بھاری ہے، کوئی ہے دنیا میں جس کے اوپر ملک آیا ہو تسلی کے لیے؟ یہ جب یہ ذات سمجھ میں نہیں آتی، یہ شاید بہت سارے افراد اس کا شکار بھی ہوں، تو ہم یہ کہتے ہیں دو تین اشتباہات ہیں جو اس ذات کے بارے میں ہیں، ائمہ سارے ائمہ کے لیے، کہ پہلی بات، ان کا رتبہ اتنا بڑا ہے، اتنا مقدس پاکیزہ ہیں کہ ہم ان کی سیرت کو کیسے پا سکتے ہیں؟ ان کو خدا نے ایسی طاقت دی تھی جس کی بنیاد پر انہوں نے ایسا عمل کیا، ہم نہیں کر سکتے۔ یہ ایک اشتباہ۔ دوسرا اشتباہ، عوام سے ہوتے ہوتے خواص تک، اور خواص سے مراد یہ کہ ہمارے مذاہب کے نہیں، عام دنیا میں بھی، کہ کور سیلبس مثالوں میں اس شہزادی کا تذکرہ اس لیے نہیں کرتے کہ یار وہ تو ایک نوری مخلوق ہیں، ان کو یہاں بطور مثال ان کے کیریکٹر کردار کو نہیں، بلکہ کوئی مدر ٹریسا تو کوئی یہ اس طرح کے۔ اور تیسرا جو شاید ہم لوگ بھی اس میں شامل ہو جائیں، جب باتیں سمجھ میں نہیں آتی، کسی کی سیرت، کسی کا رتبہ، اور حقیقت ذات کو تو سمجھ ہی نہیں سکتے، یہ تو طے ہے، لیکن ان کی جب سیرت نہیں سمجھ میں آتی تو اس صحیح اور اصلی سیرت کی جگہ کچھ اور خاکہ بنا دیا جاتا ہے، تصور ایک ذہن میں لا دیا جاتا ہے کہ اچھا یہ ایسے ایسے، جیسے قرآن سمجھ لیجئے، ہم لوگ، قرآن مقدس ہے، مطہر ہے، خدا کی معجزہ والی کتاب ہے، اس کا کوئی جواب نہیں، کوئی نہیں، تو ان کو ایسا جز رکھ، خالی جزدانوں تک رہے، اب اس کے بعد اس کو کبھی فال کے لیے استعمال کر لیا تو کبھی کسی کے لیے، تو یہی ان زوات کے لیے نہ سمجھ پانا ایک الگ چیز۔ اب یہاں یہ اعتراض آپ نے سن لیا، اب میں آپ سے سوال کروں کہ یہ جو نوری مخلوق ہیں، اگر یہ سمجھنے کے سیرت، ہاں حقیقت کی بات ہی نہیں یہاں، سیرت اگر ان کی ہم نہیں سمجھ سکتے اور اس پر نہیں چل سکتے، تو ان اس دنیا میں آنے کی انہیں ضرورت کیا تھی؟ ہے کوئی ضرورت؟ اچھا ایک آ گیا، اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا، دنیا نے کیا کیا، تو اب تو نہیں آنا چاہیے تھا کہ بھئی اب ختم بات، اب نہیں جائیں گے، کیوں؟ یہ لوگ آتے رہے، اور ان کو عمل کرنے کی، یہ تو وہاں کے تھے نا، وہاں یعنی عرش جیسے ماحول کو چھوڑ کر اس دنیا میں آئے، اور آنے کے بعد کیا ہم لوگوں نے مہمان نوازی کی؟ ہم لوگوں سے مراد سارے، پوری انسانیت ہے، مہمان نوازی کی، ان کی کیا کیا؟ کسی نے وہ حق نہیں دیا کہ جو دینا چاہیے، حتی ہم لوگ بھی، رتبہ تو ان کا سمجھ نہیں سکتے، ان کی سیرت بھی سمجھ، یعنی اگر سمجھتے بھی ہیں، یہاں کون ہے ایسا کہ جس نے نہیں سمجھا ہے کہ شہزادی کی سیرت کیا تھی، لیکن کام نہیں کر رہے ہیں۔
تو کیا جان لینا ہی صرف کافی ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ بما کنتم تعملون، جملے پر غور کیجئے گا. قرآن ہر جگہ جہاں اس طرح کی باتیں ہیں، بما کنتم تعملون، بما کنتم تعملون، کہیں یہ نہیں کہا ہے کہ بما کنتم تعلمون. جان لینا، میں مریض ہوں، ٹھیک ہے، میں جان رہا ہوں میں مریض ہوں تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا جان لینے سے؟ ایک لمحے فکریہ ہے، ماننا نہ ماننا آپ کی ذمہ داری ہے. صرف جان لینا کہ میں مریض ہوں تو یہ جان لینے سے میں ٹھیک ہو جاؤں گا؟ قرآن بھی کہہ رہا ہے جزا تب ملے گی جب آپ عمل کریں گے. بما کنتم تعملون، بما کنتم تعلمون سے نہیں، یہ جزا آپ کو ہے جو آپ نے کیا ہے، یہ جزا آپ کو ہے یہ جو آپ نے کیا ہے، یہ جزا آپ کو ہے جو آپ نے کیا ہے، کہیں یہ نہیں کہا یہ جزا آپ کو ہے جو آپ نے جانا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ یعنی جان لینے سے ہم کو جزا نہیں ملنے والی ہے. ہاں، اس محبت کے طفیل ہم خوش ہوں گے، ایک حرارت ہمارے اندر آئے گی، تحریک پیدا ہوگی، ہمارے چہرے پہ خوشحالی آئے گی، لیکن ہم کو جزا کب ملے گی؟ جب اس پر چلیں گے. انصاف کیا ہم نے؟ عمل جب اس پر کریں گے. اور سب جانتے ہیں کہ شہزادی کی سیرت کیا ہے، لیکن کیا اس پر ہم لوگوں نے عمل کیا؟ جی، ظلم یہی ہے. شہزادی سیرت ہے، شہزادی اسوہ ہے، آئیڈیل ہے، نمونہ ہے امام وقت کے لیے. امام کہہ رہے ہیں اب آ جائیے ساری، یعنی یہاں تک اگر آپ آ گئے ہیں، اسوہ کس کو بنائے؟ اور شہزادی کو، پیغمبر کی بیٹی میرے لیے اسوہ ہے. کس فیلڈ میں بھائی اسوہ؟ ظاہراً یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو عورت ہیں، وہ مرد ہیں، یہ ایک بات. دوسری بات یہ کہ وہ غائب ہیں، یہ حاضر ہیں. تیسری بات، وہ اس میں کئی سوالوں کے جواب پوشیدہ ہیں. امام وقت کے اس فرمان کے مطابق کئی مقدر سوال پوشیدہ سوالوں کے جواب پوشیدہ ہیں. فرق نہیں کرتا بھائی نماز پڑھنے میں، اعتقاد کو ظاہر کرنے میں، عورت مرد میں کیا فرق ہے؟ اسوہ ہے. ایک ظالم حکمراں کی بیعت کرنے میں عورت مرد میں کیا فرق ہے؟ ان ساری باتوں کو علماء نے نچوڑ بتایا ہے کہ کس زاویے سے امام وقت کہہ رہا ہے شہزادی فاطمہ زہرا پیغمبر کی بیٹی میرے لیے اسوہ ہے، بتایا ہے. پہلی بات تو یہ، اگر آپ امام وقت، آپ کا امام ہے نا پردے غیب میں جو ہے، اس کی سیرت کیا ہے؟ پانچ برس میں تو غیبت میں چلے گئے، سیرت کہیں لکھی ہے کہ یہ ان کی سیرت ہے، ایسے چلنا چاہیے، ایسے چلنا چاہیے؟ جی، یہ بھی، یہ فرمان، یہ بھی اوبی توقی میں ہے. یعنی مولا نے اعتراض کے جواب میں یہ لکھا کہ میرے لیے پیغمبر کی بیٹی اسوہ حسنہ ہے، یعنی اگر آپ کو میری سیرت چاہیے تو یہ ہے سیرت. پہلا کام انہوں نے کیا کیا ہے؟ کبھی کسی ظالم حکمراں کی بیعت میں نہیں آئیں، اور جب میرے لیے آئیڈیل یہ ہے تو میں بھی جب آؤں گا تو کسی ظالم حکمراں کی تابعیت اور بیعت میں نہیں رہوں گا. یہ امام وقت کا فرمان، اور علماء نے بیان کیا ہے کہ جو مولا نے یہ کہا ہے، امام زمان نے یہ کہا ہے کہ میرے لیے پیغمبر کی بیٹی اسوہ حسنہ ہے، یعنی جس طریقے سے میری جدہ نے، پیغمبر کی بیٹی نے کسی ظالم حکمراں کی بیعت اور تابعیت میں ایک لمحہ بھی نہ گزارا، اسی طریقے سے میں بھی، اگر میری سیرت پہچاننا. اب یہ ہم سب کے لیے میسج ہے کہ ہم کو ظالمین کی حکومت میں رہنا ہے؟ نہیں، یہ تو ہم بڑے چیخ کر، کیونکہ اس میں فائدہ ہے، کوئی نقصان بھی نہیں ہے، اور یہ امام وقت کا فرمان ہے. یہ ایک بات. اب ظلم کی اگر وضاحت کی جائے کہ ظلم کس نے کیا، ظالم کون ہے، تو آپ کے سامنے وہ سب باتیں. میں ایک ظلم کی معنی اور ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے، جو جس کا حق ہے اس کو نہ دیا جائے. وضع شئین غیر محلے، یعنی ایک چیز کا جو محل ہے، وہاں جگہ ہے، وہاں نہ رکھا جائے، یہ ظلم ہے. یہ مائک کا مقام یہ ہے کہ اس میں بولا جائے، اس میں اس کے سامنے پڑھا جائے، لیکن اس کو لے جا کے اگر بیٹ بال کھیلا جائے، بیٹ بنا لیا جائے، تو یہ اس کے اوپر ظلم ہے. ہر دنیا کے آپ خود قیاس کر سکتے ہیں اندازہ لگا سکتے ہیں, جو جس کا حق ہے وہ اگر اسے نہ دیا جائے یہ ظلم ہے, یہ ظلم ہے. اب آپ, میں نہیں جانتا, آپ خود ملائیے, تاریخ سے پوچھئے کہاں کہاں کس نے کس نے ظلم کیا. جب جس جس نے بھی ظلم کیا ہے عزیزان گرامی, اس زاویے سے بھی جب ظالم کبھی, اور یہ تو امام نبی اللہ ابراہیم نبی اللہ کے لیے قرآن نے کہہ دیا تھا, جب انہوں نے ایک امتحان دیا, امتحان میں کامیابی ملی تو کہہ دیا کہ وقال من ذریتی, میرے ذریت میں خدا کا حکم ہوا, لا ینال عہد الظالمین, یہ میرا عہدہ ظالم تک نہیں پہنچے گا. یہ قرآن کا اعلان ہے. اس زاویے سے بھی جس نے جو بھی ظلم کرے گا اس کو خدا کا نہ عہدہ ملنے والا ہے اور نہ خدا کی نظر میں وہ بندہ ہوگا. تو جب اب یہ سب اپنے اپنے حساب سے قیاس کریں بھائی, کہ ظلم اس تعریف کے حساب سے کہ میں نے ظلم کیا کہ نہیں کیا, میں نے کسی کو فوقیت دی نہیں دی, کیا کیا کیسے کیا. اور آدمی کے لیے دیکھیں, یہ سب لمحے فکریہ ہے. سیرت آپ سن رہے ہیں, سیرت آپ فضیلت سب سن رہے ہیں. شہزادی کب خوش ہوں گی؟ جب ہم ان کی سیرت پر چلیں. شہزادی کے آنے کا, اس دنیا میں اتنی مشقت مصیبت اٹھانے کا ہدف کیا ہے کہ ہم ان کی سیرت کو اپنائیں. کون سیرت اپنا رہا ہے؟ اور یہی امام وقت نے بھی کہا, اور ضرورت سب کو ہے یاد, یعنی ضرورت اس سے, کیونکہ یہ قرآن ہٹا دیجئے, حدیث ہٹا دیجئے, فطری بات ہے, نیچر ہے انسان کا کہ یہ کسی نہ کسی کی پیروی کرے گا, کسی نہ کسی کی اتباع کرے گا, کسی نہ کسی کی نقش قدم پر چلے گا. اب یہ ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس ایسی ہستیاں ہیں کہ ہم کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, بس انہی کی تاسی کرتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلیں. یہی ہے نا, یہی مانگا گیا ہے. اب جب ایسی ہستیاں ہیں ان کا در چھوڑ کر, اب وہی ہے اس بھوک کو مٹانے کے لیے کہ ایک آئیڈیل ہم کو چاہیے, اس ایک آئیڈیل ہم کو چاہیے. بہت سے افراد دوسرے کے دروں پر گئے, کس در پر؟ وہ بہتر ہے, وہ بہتر آئیڈیل بن سکتا ہے کہ جس کے لیے قرآن کا سیدھا پڑھے, یا وہ کہ جس کے لیے قرآن مذمت کرے. وہ بہتر آئیڈیل بن سکتا ہے کہ جس کے گھر کی کنیز 20 برس مسلسل آیات قرآنی میں گفتگو کرے, یا وہ بنے گا کہ جس کو سورہ بقرہ نہ یاد ہو سکی. وہ آئیڈیل اور نمونہ بنے گا کہ جس کے گھر ملک آئے جھولا جھلانے کے لیے, یا وہ, یا جو شجاعت کے میدان میں پیغمبر کہیں کہ ایک ضربت سکلین کی عبادت پر بھاری ہے, وہ آئیڈیل بنے گا. یا وہ بنے گا کہ جو پیغمبر بلائیں اور وہ 3 دن کے بعد لوٹیں. یہ سارے لمحے فکریہ ہیں. سب کو سوچنا چاہیے, اندازہ لگانا چاہیے کہ ہمارے لیے آئیڈیل کون ہے. اور آئیڈیل بن جانا یا بنا لینا زبانی ہے, یہ ہم لوگوں کے لیے, وہ اب تک تو بات بیچ میں دوسروں کے لیے تھی, لیکن زبانی ہے. ہاں ہم ان کے ہیں, آئیڈیل ہیں, مجلس میں آئے بیٹھے سب کچھ سنا, پھر وہی بات. یہ ایام اللہ ہیں. میں نے مسجد رضا میں یہ بات کہا تھا کہ جو صبح کی نسیم سحری چلتی ہے اس کو لینے جانا پڑے گا, اور جائیں تو منہ بند کر کے اگر جائیں تو جانے کا بھی فائدہ نہیں, اور اگر 10 بجے جائیں تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. بات یہی ہے, مجلس میں آئیں تو کچھ لینے کے لیے, تو ہاں آنکھ بھی کھلی ہو, کان بھی کھلے ہوں, ذہن بھی کھلا ہو کہ جا رہے ہیں ایسی مقدس ہستیوں میں. فرش ازا کو کربلا سے تشبیہ دی گئی ہے, باوضو ہو کے جایا کرو. یہ نہ کہا کرو مجلس میں جا رہے ہیں, یہ کہا کرو کربلا جا رہے ہیں. تو پھر یہاں آ کر کیا لے کے جانا ہے؟ سیرت. وہ تو میں نے پہلے بھی کہا یہ بات کو, عقیدہ تو ہمارا ہے, اس بیس پہ ہم جنت میں بھی جائیں گے, اس کی بات نہیں ہے. تھوڑا اپنا گرٹ ہم کو بڑھانا ہے اس سیرت پر چل کر. کس کی سیرت؟ کہ جس کے ہر 18 برس کی عمر میں سارا کیریکٹر پیش کر دیا ہے, سارا کیریکٹر. کہیں کسی میدان میں جا کے ہم رک گئے ہوں کہ یہاں ہمارے ائمہ نے کچھ نہیں کہا ہے, لائیے تو مذہب بدل دیں گے. ہر میدان میں ہمارے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں. 18 برس کی ایج میں سب کچھ کر دیا. بھائی عورت کے 3 کریکٹر ہیں, اگر عورت ہونے کی حیثیت سے آپ دیکھ لیں, 3 کریکٹر. بیٹی ہے, بیٹیاں معمولاً رحمت ہوتی ہیں. جناب شہزادی دو عالم رحمت ہے, یعنی بیٹی ہے رحمت ہے. کس کے لیے؟ رحمت للعالمین کے لیے, یہ ان کا رتبہ ہے. ہاں پھر دوسرا کریکٹر بنتا ہے زوجہ ہیں, بیوی ہیں. بیویاں ایمان کے, آپ اس میں پڑھتے ہیں نا, من تزوج فقد احرر فلیتق اللہ نصف الباقی, جس نے شادی کر لیا اس نے آدھے دین کو مکمل کر لیا. اب آدھے کے لیے, یعنی جس نے کنوارے لوگ کے پاس آدھا دین ہے, اسی لیے بہت ساری عبادتوں کا رتبہ بھی کم ہے. کنواروں کے لیے, شادی شدہ کے لیے بڑھ جاتا ہے. اس کی 70 رکعت, حتی بعض روایتوں میں یہ بھی ہے, اس کی 70 رکعت, اس کی 2 رکعت, شادی شدہ کی 2 رکعت. تو ایمان کب مکمل ہوتا ہے؟ جب شادی ہو جاتی ہے. حدیث ہے شادی ہونے کے بعد ایمان, بیوی آ کر ایمان مکمل کر دے. عام بیویاں, عام شوہروں کی ایمان مکمل. شہزادی دو عالم امیر المومنین کل ایمان کے, ایمان کے مکمل ہونے کی سبب ہیں. اور پھر جب ماں بنی ہے, ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے, عام ماؤں کے. یہ اس کے لیے جنت ہے جو جوانان جنت کے سردار ہیں. رتبہ کون سمجھے گا, کون بیان کر سکتا ہے عزیزان گرامی؟ لیکن وہی ہے, انہوں نے اتنی ساری مشقت, اتنی ساری زحمات کیوں اٹھائی؟ ان کا رتبہ, قصیدے, ان کے قصے, ان کی آیات قرآنی, احادیث, فرامین, یہ کیوں ہیں؟ انہوں نے بیان کیے گئے تاکہ اس پر چلا جائے, اس پر عمل کیا جائے. ان کی عبادتوں کا یہ عالم کہ ملا یعنی آسمان پر نور طاری ہو جاتا ہے, اور عبادت کرتے کرتے شب جمعہ بھی ہے. امام حسن بیان کرتے ہیں کہ میری مادر گرامی شب جمعہ عبادت کرتے کرتے صبح نمودار ہونے کے قریب, اور آخر میں پڑوسیوں کے لیے, اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے دعا کیا. تو میں نے پوچھا مادر گرامی آپ نے تو اپنے لیے دعا نہیں کیا؟ تو شہزادی نے فرمایا الجار ثم الدار, پہلے باہر والے پھر گھر والے. ہمارا مزاج کیا ہے؟ پہلے اپنا پیٹ بھرے, بچ گیا تو دوسروں کے لیے. یہ سیرت شہزادی ہے. مدینے کے بڑے حالات خراب تھے, بڑے حالات خراب تھے جب جنگ خیبر ہوئی ہے. کئی گھروں میں چولہے نہیں جلے تھے. جب فتح خیبر ہوئی اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو پلٹے, مال غنیمت لے لے کے, تو بہت سے مالدار ہو گئے. شہزادی کے گھر میں بھی چولہا نہیں جلا تھا, اور بچوں کو یہ دلاسے دیے جا رہے تھے بابا آئیں گے تو پھر انتظام ہوگا. علی آئے خالی ہاتھ, اے علی کیا ہوا؟ کہا ملا تو اچھا. جب عام لوگوں کے پاس اتنا آیا کہ مالدار ہو گئے اس مال غنیمت سے, تو یہ مین کریکٹر تھا فتح خیبر میں, تو ان کے پاس تو دوسروں کے بنسبت زیادہ مال آنا چاہیے تھا, اور آیا بھی تھا. لیکن راستے میں اتنے غریب و محتاج و نادار ملے. اے فاطمہ میں نے سب بانٹ دیا, تقسیم کر دیا. جناب زہرا عام خاتون ہوتی ہمارے گھروں جیسی, اپنے بچے تو بھوکے ہیں, ان کو پڑوسیوں کی لگی ہے اور غریبوں کی لگی ہے اے عزیزان گرامی. لیکن شہزادی دو عالم نے مسلح بچھایا, سجدہ شکر ادا کیا, خدایا تیرا لاکھ شکر ہے کہ علی جیسا شوہر مل گیا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. شادی کے جوڑوں کو یادگار بنا کے رکھ دیا جاتا ہے, بس چلے تو اس کو میوزیم میں رکھا دیا جائے. کسی سائل نے آ کے مانگا, دے دیا. پیغمبر دوسرے دن گئے, ارے بیٹا تمہارا یہ پرانا جوڑا پہنے ہو. ہاں بابا, ایک سائل نے مانگا, مجھے چونکہ پسند تھا, آپ کی حدیث ہے جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے, تو مجھے یہ پسند تھا لہذا نیا جوڑا میں نے اس سائل کو دے دیا. یہ شہزادی, یہ سیرت کون نہیں جانتا؟ وہی پھر کہوں گا, خدا جزا بما کنتم تعلمون پہ نہیں دینے والا ہے, بما کنتم تعملون پہ دے گا. جو جانتے ہیں اس پر جزا نہیں ملے گی. ہم جانتے بیمار ہیں, ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک علاج نہیں کریں گے. کرنے سے, سیرت پر چلنے سے, عمل کرنے سے جزا ملنے والی ہے. صرف جان لینا کافی نہیں ہے. شہزادی کی سیرت یہ ہے. وہی میں نے کہا انصاف کسی نے نہیں کیا. ہم چاہے چاہنے والے, ہم سے تو اور بھی شاید درد ہو, دوسروں سے تو اتنا گلا نہیں ہے. اپنے تو کم سے کم ہماری سیرت پر چل کے دکھا دیں, اپنے تو کم سے کم ہمارا نام روشن کر دیں اپنے. اور یقیناً شہزادی کی یہ سیرت ان کے لیے تو تھی ہی نہیں. اتنا رتبہ خداوند عالم کی طرف سے. کتنے حدیثیں اور کتنے واقعات ہیں آپ سنتے رہتے ہیں, میں ان سارے واقعات میں نہیں. ایک انار, وہ بہت مشہور واقعہ, ایک انار کیوں, وہ بھی فرمائش کی. مولا بار بار اصرار کر رہے ہیں, کچھ حالت خراب تھی, طبیعت خراب تھی. فاطمہ کچھ خواہش ہے, کچھ کھانے کا دل کہتا ہے. ہاں مگر بابا کی حدیث یاد آ رہی ہے, کیا کہ علی سے کوئی سفارش نہ کرنا, فرمائش نہ کرنا. یہ بھی سیرت ہے, لیکن ہم کہاں تک لیں, یہ تو ہم خود جانتے ہیں. کوئی فرمائش نہ کرنا, کوئی خواہش نہ اظہار نہ کرنا. مولا نے کہا تمہیں میرے حق کا واسطہ ہے, جو دل کہے بولو. کہیں سے انار مل جاتا ہے, نہ موسم ہے نہ وقت ہے. ٹھیک ہے, نکلے. پوچھا سارے جو بزنس مین لوگ تھے پھلوں کے, فروٹس کے, انار انار. ارے ابھی کہاں ملے گا, اس کا موسم نہیں ہے اور ابھی تو مشکل ہے. کسی نے کہا کہ ایک شمعون یہودی ہے, وہ بڑا ٹھیکیدار ہے, بڑا جو ہے تاجر ہے, اس کے پاس مل سکتا ہے. مولا اس کے در پر گئے, کھٹکھٹایا. ارے علی اس وقت, ہاں شہزادی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, انار کی فرمائش اور خواہش کی ہے. ہاں لایا تو تھا میں, وہ کہہ رہا ہے لایا تو تھا میں, لیکن سب ختم ہو گئے, بک گئے. مولا نے کہا کہ نہیں ہے. مولا نے کہا نہیں ہے, علم امامت سے سمجھ گئے ہے. نے کہا نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں نہیں ہے. مولا نے کہا نہیں ہے. اتنے میں بیوی اس کی یہودی یہودن سن رہی تھی, ہاں ہاں ہے, میں نے ایک پتوں میں چھپا رکھا ہے. اب اسے بلایا گیا, وہ منگایا, اب وہ لا کے دی. مولا نے نصف درہم اس کا یا دینار اس کی قیمت تھی, مولا نے چار برابر دیے, چار درہم دیے. اس نے کہا اتنی قیمت نہیں ہے, نصف ہے, آدھی, آدھا درہم ہے. کہا نہیں, یہ تیری بیوی کا مقصد یہ تھا, ارادہ یہ تھا کہ اس کو میں بیچوں گی اور زیادہ قیمت, کیونکہ ابھی موسم نہیں ہے, لہذا یہ اس کا ہے, یہ نصف درہم تیرا ہے. مولا دے کر اسے چل پڑے. اب بھئی پہلی بار زندگی میں فرمائش ہے اور اس کو بھی پوری کرنے کے لیے یہ محنت چل رہی ہے. مولا جب پہنچے, راستے سے گزر رہے تھے کہ ایک کڈھر سے کسی کراہنے کی آواز آئی. مولا امام وقت ہے, امت کا خیال کتنا ہے, اپنی رعایا کا کتنا خیال. پوچھا ارے کہاں سے آواز آ رہی, ذرا دیکھ لیں کیا بات ہے. اس سے جا کے پوچھا کیا ہوا. کہا طبیعت ٹھیک نہیں ہے, تو کوئی حاجت ہو تو بولو. انار کھانے کا دل کہہ رہا ہے. بات پھنس گئی, مولا انار کس نے فرمائش کی, اچھے خود تو کہے بھی نہیں تھے, آپ ہی نے اصرار کیا ہے تو ادھر سے یہ فرمائش ہوئی, اور اب یہ مانگ لیا ہے, کیا کریں. اہل بیت نادار, یا آپ اگر کسی کے دل اور خیال میں یہ تصور ہو کہ اہل بیت کے پاس کچھ نہیں, مجبور ہے, جی نہیں, یہ دیکھ کر نادار ہوئے ہیں, مجبور بھی نہیں ہے, مظلوم ہے. اب یہ انار ہے, چاہے تو اپنے گھر, نہیں بھائی میری بیوی نے مانگا ہے, آپ کو نہیں دوں گا, جیسے ہم لوگ کرتے ہیں. لیکن ٹھیک ہے, سوچا آدھا دے دیتا ہوں, آدھا وہاں پہنچا دوں گا, آدھا ان کو دے دیتا ہوں, اس کی بھی بات رہ جائے گی, ان کی بھی بات رہ جائے گی. اس نے آدھا کھا لے گا, انار بڑے اچھے تھے, آدھا اور مل جاتا تو مزہ آ جاتا, شاید تو حالت کچھ ٹھیک ہو جاتی. اب ٹھیک ہے, وہ آدھا بھی دے دیا. اب وہاں سے تو چلے, کس دل سے جائیں. علی کائنات کا, علی کائنات کا مشکل کشا, ایک کی مشکل کشائی کر کے آ رہا. گھر میں زوجہ نے یہ فرمائش کی, وہ بھی اصرار کے بعد, اور اب کیا ہے خالی ہاتھ. کسی طرح ہمت جٹا کے دکل باب کیا, اب جب دروازہ کھلا, جیسے ہی دروازہ کھلا سامنے تشت میں دیکھا انار رکھے, ارے یہ انار کہاں سے آئے, کہاں آپ ہی نے تو بھیجا تھا. دک الباب ہوا, جناب فضا گئیں اور دروازہ کھولا, کہا یہ علی نے انار بھیجے ہیں. یہاں ایک تھا, قرآن کیا کہہ رہا ہے, آپ اگر نیکی کرو تو اس کا دس ملے گا. ایک انار راہ ہے خدا میں, خدا کی راہ میں دیا یہاں جنت سے, یعنی وہ انار دنیا کے تھے اور اس کی کیفیت بھی وہ نہیں تھی نہ کمیتی وہ تھی, ایک تھا لیکن وہاں تشت میں بھرے انار ہیں. عزیزان گرامی, اگر راہ خدا میں اپنا چا بچ جائے دینا, بچ جائے تو دینا وطیرہ ہے, لہذا دیا راہ خدا میں تو خدا نے اسے جنت سے اس سے بہتر اس کے اجر میں بیچ دیا. اور شہزادی نے کھایا, انار بہت اچھے تھے اور لگتا نہیں تھا دنیا کے تھے. اے عزیزان گرامی, یہ میسج نہیں ہے, یہ سیرت ہے شہزادی دو عالم اور مولائے کائنات کی. یہ دنیا میں رتبہ ہے اور آخرت کے رتبے کا کیا کہنا کہ پانچویں امام سے جناب جابر نے کہا کوئی حدیث مولا اپنے جدہ کے بارے میں سنائیے تو میں اس کو پورے جہاں جہاں جاؤں اس کو بیان کروں. تو فرماتے ہیں پانچویں امام کے پیغمبر گرامی نے فرمایا کہ محشر کا میدان ہوگا, تمام انبیاء کو حکم ہوگا, نور کا منبر بنے گا, میرا منبر سب سے اوپر ہوگا, اونچا بلند ہوگا, اور وہاں کہا جائے گا مجھ سے کہ خطبہ دو تو میں خطبہ دوں گا. اس کے بعد پھر اوسیا کو حکم ہوگا, نور کا منبر بنے گا, اوسیا سے کہا جائے گا کہ آئیے اس پر بیٹھیے, اس میں میرا وصی علی ابن ابی طالب اس کا منبر سب سے بلند و بالا ہوگا, اس سے کہا جائے گا خطبہ دو تو خطبہ دے گا, ایسا خطبہ کہ کبھی کسی نے سنا نہ ہوگا. پھر نبیوں کے بیٹوں کے لیے منبر بنے گا, ان میں حسنین کا منبر سب سے بلند و بالا ہوگا, پھر ان سے بھی کہا جائے گا آپ بھی خطبہ دیجئے, آپ بھی بولیے, تو وہ لوگ بھی وہ خطبہ دیں گے کہ جو کبھی کسی نے سنا نہ ہوگا. اس کے بعد حکم ہوگا کہ اب اہل محشر اپنی آنکھوں کو بند کر لو, سروں کو جھکا لو, کیوں کائنات کے رسول کی بیٹی آ رہی ہے, حتی تمر, یہاں تک کہ وہ گزر جائے. یہ کون؟ جناب سید دو عالم. گزر جائے, آنکھوں کو بند کر لو, اب یہاں سے آنکھوں کو بند کر لیا جائے گا. جناب سیدہ آئیں گی, ان کی مہار کو جبریل پکڑے ہوں گے, اور بڑھتے ہیں جنت کا دروازہ سجا ہوا, سجی ہوئی جنت, دروازے کے قریب جائیں گی, شہزادی پیچھے مڑ کے دیکھیں گی, آواز آئے گی جنت آمادہ ہے, عروج کیجئے, داخل ہو جائیے. شہزادی کہیں گی نہیں, میں دیکھ رہی ہوں اپنا مقام, اپنا رتبہ دیکھنا چاہتی ہوں. تو آپ جتنے آپ کے محبین ہیں ان کو لے جائیے جنت میں. پھر روایت کہتی ہے جیسے پرندے خراب دانوں میں سے اچھے دانے چن لیتے ہیں, پوری دنیا سے شہزادی دو عالم اپنے چاہنے والوں کو چن لیں گے اور جنت میں داخل. پھر یہ جائیں گے جو چنے ہوئے ہیں, یہ بھی وہاں پہنچیں گے تو یہ بھی رک جائیں گے کیا کرنے کے لیے, کیا ہوا, جنت آمادہ, داخل ہو جائیے, نہیں ہم بھی اپنا مقام اور رتبہ دیکھنا چاہتے ہیں. پھر کیا دیکھنا چاہتے ہو, جاؤ جس نے تمہیں فاطمہ کے نام پر جو کچھ دیا ہے, فاطمہ کے نام پر جس نے تمہارے لیے جو کچھ کیا ہے سب کو لے جاؤ جنت میں. رتبہ سمجھیے, یہ خدا کے ہاں رتبہ ہے. ایسی بیوی کی سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے, امام وقت کہتا ہے. بس عزیزوں, میں نے زحمت تمام کی کہ جس کا اتنا رتبہ ہو, جس کا اتنا مرتبہ ہو, اس کے ساتھ دنیا والوں نے کیا کیا. آخری وقت میں پیغمبر بیان کر رہے ہیں اور اصحاب سے کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد اشرار ایسا ظلم ڈھائیں گے میری بیٹی پر کہ میری بیٹی فریاد کرے گی, کوئی فریاد کو نہیں پہنچے گا. یہ بات پیغمبر کے دہن اقدس سے نکلا ہوا یہ جملہ شہزادی کے کانوں تک پہنچا. شہزادی رونے لگی. یہ خبر اصحاب نے آ کے پیغمبر سے بتایا, یا رسول اللہ فاطمہ رونے لگی ہیں. کہا کیا ہوا؟ اے پیغمبر اٹھے اور آئے, شہزادی سے پوچھا بیٹا کیوں رو رہی ہو اپنی مصیبت کے سن کر, اپنی مصیبت کو سن کر. کہا نہیں بابا, آپ کی جدائی کو سن کر, کہ آپ کے بعد کا جو جملہ ہے یعنی آپ کے بعد یہ ہوگا آپ مجھ سے جدا ہو جائیں گے. پیغمبر نے یہ کہا, اس کے بعد ایک جملہ اور کہا, اے بیٹا لیکن سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کرو گی. عزیزو, اصحاب کے درمیان یہ بات پیغمبر نے کہی تھی کہ سب سے پہلے اہل بیت میں تم مجھ سے ملاقات کرو گی. تو شہزادی کے چہرے پر تبسم آ گیا تھا, شہزادی خوش ہوئی تھی کہ بابا سے پہلے میں ملاقات کروں گی, یعنی اس کا مطلب ہے چند دنوں کی مہمان. لیکن ہاں, سارے اصحاب نے سنی, سب نے یہ باتیں سنی تھی, پیغمبر نے یہ فرمایا ہے, لیکن کیا سلوک کیا؟ اس کا بھی انتظار نہ کیے کہ کائنات کا رسول جو کہتا تھا وہ ہو جاتا تھا. صادق و امین ہے, اس نے کہہ دیا پہلے ملاقات کرو گی, اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ زیادہ دن دنیا میں نہیں رہیں گی. اجرکم اللہ, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے, یہی آخری ایام ہے. پیغمبر پروگرسیو کے دورانیے زیادہ ہونے لگے کہ کسی نے دک الباب کیا, فاطمہ زہرا قریب بیٹھی ہیں. دک الباب کرنے والے نے جب دک الباب کیا, جناب زہرا نے کہا کہ میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, تھوڑے دیر بعد آؤ, بھی ملاقات کا وقت نہیں ہے. وہ آنے والا رک گیا, پھر دک الباب کیا, پھر سے زہرا نے یہی دہرایا. اس کے بعد تیسری بار جب دک الباب کیا, اب ذرا لے جا بھی, ارے سخت تھا انداز, ذرا ڈراؤنا تھا. شہزادی کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے, پیغمبر کے رخسار مبارک پر آئے. پیغمبر نے آنکھیں کھول دی, اے بیٹی ارے یہ کیسے آنسو ہے؟ کہا اے بابا, میرے دروازے کے پشت پر کوئی ہے, دک الباب کر رہا ہے, ارے کٹکھٹا رہا ہے, لیکن انداز بڑا ڈراؤنا تھا. میں نے, میرا دل لرز گیا, بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا. پیغمبر نے کہا, اے بیٹا یہ ملک الموت ہے, یہ کسی سے اجازت لینے کی ضرورت اسے نہیں پڑتی, وہ تو تیرے در کا شرف ہے کہ وہ اجازت مانگ رہا ہے. اے عزادارو, ارے شہزادی, میں کہوں گا کوئی بھی کتنا بھی سخت انداز رہا ہو, لیکن ہاں اس انداز سے تو کم تر ضرور رہا ہوگا کہ جب آگ و لکڑیاں آئیں, دروازے کے باہر سے دھمکیاں آئیں, شہزادی دروازے کے پیچھے سے کہتی ہے اس گھر میں آگ لگے گی جس میں حسنین ہے, ارے اس گھر کو جلاؤ گے جس میں حسنین رہتے, کوئی بھی ہو. عزیزو, گھر میں آگ لگی, مدینے والوں نے سوچا ارے شہزادی نے پیغمبر کا غم بڑھا دیا کیا, ارے چولہا کیسے جل گیا, ارے مدینے کے لوگوں کو معلوم نہیں, یہ چولہا جلنے کا دھواں نہیں ہے بلکہ یہ شہزادی کے دروازہ جلنے. دروازہ جل گیا, آپ سنتے رہتے ہیں دروازہ جل گیا, لوگ پورا جلنے کا بھی انتظار نہ کیے, دروازے کو لات مار کر زہرا کے اوپر گرایا. درا نے دروازے کے اوپر سے گھر میں گھس گئے, علی کے گلے میں رسی کا پھندہ ڈال کر کشا کشا لے گئے. دروازے پہ جیسے پہنچے, فاطمہ نے علی کے کمر پہ پٹکے میں ہاتھ ڈالا, جانے نہیں دوں گی اپنے والد وارث کو. لیکن ظالم نے خود بیان کیا تھا, ارے میں نے تلوار کے دستے سے اتنی زور کا وار کیا, ارے شہزادی چیخ مار کر زمین پر غشتاری ہوا. یا فضا کی آواز گونجی, علی کو
لے کر چلے گئے. ارے گھر سے افاقہ ہوا, اے نا ابوالحسن, ابوالحسن کہا ہے, اے بی بی ان کو لے کر گئے ہیں, کشا کشا پہ کھینچتے ہوئے لے کر گئے ہیں. شہزادی اپنا غم بھول گئی, مسجد کی طرف آئی, کیا دیکھا, علی سر جھکائے ہیں, تلوار کھینچی ہوئی ہے, ایک آدمی ہاتھوں کی مٹھیوں کو کھولنا چاہتا ہے کہ کسی طرح ہاتھ کھل جائے اور یہ اعلان ہو جائے کہ بیعت کر لیا مولا کو. اینا ابوالحسن خلو یا ابوالحسن کی آوازیں بلند کرتے ہوئی شہزادی پہنچی, مولا کے کانوں تک آواز آئی, سلمان کو اشاروں میں بلایا, اے سلمان جا کے کہہ تو بد دعا نہ کرے. جیسے سلمان آئے فاطمہ زہرا سے کہا, اے بی بی بد دعا نہ کرنا. بی بی نے کہا, اے سلمان دیکھتے نہیں ہو میرے وارث کو, ارے یہ لوگ قتل کرنا چاہتے ہیں, ارے میرے بچوں کو یتیم کرنا چاہتے ہیں, اے بی بی مگر مولا انہیں بھیجا ہے, اے سلمان. اب مولا بی بی مسجد کے قریب آئی, ابوالحسن کو چھڑا لی. میں کہوں گا, اے بی بی ارے پشت زخمی ہوئے, پہلو شکستہ ہوا, محسن کی شہادت ہوئی, یہ سب تکلیف تھی, یقیناً تکلیف, لیکن اپنے علی کو چھڑا تو لائی. ذرا کربلا میں آئیے, زینب ٹیلے سے دیکھ رہی ہے, اے شیر میرے ماں جایا کو سیوا نہ کر, بوس گاہے پیغمبر پہ خلی. وسلم الذين ظلموا ايام قلب ينقلبون. بار الہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما, بار الہ اہل بیت کی معرفت عطا فرما, ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جن لوگوں نے دعا کی فرمائش کی ان کی جائے دلی حاجات کو برلا. یا اللہ جو بیمار ان کو بیمار کربلا صدقے میں شفاء کامل وعاجل عنایت فرما. یا اللہ دشمنان اسلام کو سرنگوں فرما. یا اللہ پرچم اسلام کو بلند عطا فرما. یا اللہ مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما. یا اللہ مراجع اکرام کے سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ. حضرت کے ظہور و تعجیل فرما, ہم لوگوں کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ماتم.